الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، کل بروز قیامت اس کی دہشتوں یعنی گھبراہٹوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پا جانے والا شخص وہ ہوگا جس نے اس دنیا میں رہتے ہوئے مجھ پر کثرت سے درود پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم ایک مرتبہ پھر آپ کو اپنے سلسلے مضامین قرآن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے سلسلے میں قرآن مجید فرقان حمید کی مختلف صورتوں کے مضامین پر گفتگو کرتے ہیں۔ بیان سننے سے پہلے اصول ثواب کی خاطر اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم آج کے سلسلے میں مضامین پر گفتگو کریں، سورہ انعام کا مختصر تعارف سماعت فرمائیے۔ سورۃ الانعام میں 20 رکوع 165 آیات ہیں اور 3100 کلمات ہیں، 12935 حروف ہیں۔ سورۃ الانعام کو انعام کیوں کہا جاتا ہے؟ عربی زبان میں مویشیوں کو انعام کہا جاتا ہے، اور اس سورہ مبارکہ کا نام انعام جو رکھا گیا ہے کیونکہ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 136 اور 138 میں ان مشرکین کا رد کیا گیا ہے جو اپنے معاشیوں میں بتوں کو حصہ دار ٹھہرایا کرتے تھے اور خود ہی چند جانوروں کو اپنے لیے حلال قرار دے لیتے اور چند کو اپنے لیے حرام قرار دے لیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں کہ یہ پوری سورہ مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور انہی سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ سورۃ الانعام کی 6 آیات یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں، اور ان 6 آیات کے علاوہ بقیہ پوری سورہ مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کی فضیلت میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورۃ الانعام نازل ہوئی اور اس کے ساتھ بلند آواز سے تسبیح کرنے والی فرشتوں کی ایک جماعت بھی تھی جس سے زمین و آسمان کے جو کنارے تھے وہ سب کے سب بھر گئے، یہاں تک کہ زمین ہلنا شروع ہو گئی، زمین میں جنبش پیدا ہو گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ ناظرین، ہر سورہ مبارکہ کی اپنے سے ماقبل اور مابعد سورت کے ساتھ کوئی نہ کوئی مناسبت ضرور ہوتی ہے، جیسے سورہ بقرہ کی سورہ آل عمران کے ساتھ مناسبت، اسی طرح سورہ آل عمران کی سورہ نساء کے ساتھ اور سورہ نساء کی سورہ مائدہ کے ساتھ مناسبت، اسی طرح سورۃ الانعام کو بھی سورہ مائدہ جو اس سے پہلے تھی اس کے ساتھ مناسبت ہے۔ وہ مناسبت کیا ہے؟ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 87 میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا۔ اے ایمان والو، ان پاکیزہ چیزوں کو حرام قرار نہ دو جنہیں اللہ نے تمہارے لیے حلال فرمایا ہے، اور حد سے نہ بڑھو، حد سے تجاوز نہ کرو۔ اور سورہ انعام کے اندر یہ خبر دی گئی کہ مشرکین نے اللہ تبارک و تعالی کی عطا کردہ چند حلال چیزوں کو اپنے لیے حرام قرار دے دیا، اور یہ کہہ دیا کہ انہیں اللہ تبارک و تعالی نے حرام کیا ہے۔ اس اعتبار سے ان دونوں صورتوں میں مناسبت موجود ہے، اور یہ خبر دینے سے مقصود یہ ہے کہ مسلمانوں کو ڈرایا جائے کہ اگر ان مسلمانوں نے بھی کفار کے اسی عمل کی طرح اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا تو پھر ان کا یہ عمل کفار کے عمل کے مشابہ ہو جائے گا۔ ناظرین، سورہ انعام میں کون کون سے مضامین ہیں، چند ایک سماعت فرمائیے۔ سورہ انعام قرآن مجید میں مذکور سورتوں کی ترتیب کے لحاظ سے پہلی مکی سورت ہے، اور اس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اسلام کے بنیادی عقائد جیسے اللہ تبارک و تعالی کی وجود، اس کی وحدانیت، اللہ تبارک و تعالی کی صفات اور اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کو انسان کی بیرونی اور اندرونی شہادتوں سے ثابت کیا گیا، وحی اور رسالت کے ثبوت اور مشرکین کے شبہات پر رد بھی کیا گیا۔ عقلی اعتبار سے مثالیں دی گئیں، حسی اعتبار سے بھی دلائل قائم کیے گئے، اور ایک مضمون یہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانے، قیامت کے دن اعمال کا حساب ہونے، اور ان اعمال پر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے جزا بھی ملنے پر دلائل بیان فرما دیے گئے، اور ایک مضمون یہ بھی ہے کہ اس پوری روئے زمین میں گھوم پھر کر سابقہ لوگوں کی اجڑی ہوئی بستیوں، ان کے ویران گھر اور ان پر کیے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کے عذاب کے آثار کو دیکھ کر عبرت حاصل کی جائے کہ ان کا انجام کیا ہوا تھا۔ اور ایک مضمون یہ بھی ہے جانور ذبح کرنے اور ذبح شدہ جانور کا گوشت کھانے کے احکام کیا ہے، اور اپنی طرف سے حلال جانوروں کو حرام قرار دینے کا رد بھی کر دیا گیا ہے۔ اور اس میں ایک مضمون یہ بھی ہے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو، ظاہری اور جو باطنی بے حیائیاں ہیں ان سے بچتے رہو، تنگ دستی کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرنے کا حکم دیا گیا، اور کسی کو ناحق قتل کرنے سے بھی رکنے کا حکم دے دیا گیا، یعنی حکم دے دیا گیا کہ کسی کو بھی ناحق قتل مت کرو۔ اور اس میں ایک مضمون یہ بھی ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کا واقعہ بیان کیا گیا، اور آخر میں قرآن اور دین اسلام کی فضیلت کو بھی بیان کر دیا گیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے سلسلے میں سورہ انعام کے مرکزی مضمون پر بات کرتے ہیں۔ مرکزی مضمون اسلام کے بنیادی عقائد، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجود، اس کی وحدانیت، اس کی صفات اور اس کی قدرت کو انسان کی اندرونی اور بیرونی شہادتوں کے ساتھ ثابت کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ نبی کرم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرتے اور طرح طرح کے اعتراضات کر کے گستاخی کے مرتکب ٹھہرتے تھے، ان کا انجام کیا ہوا؟ آج کے سلسلے کو اور اس مرکزی مضمون کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر شواہد، اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والوں کا انجام کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا ابتدا میں ہی ذکر فرمایا، ارشاد فرمایا: الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. ترجمہ کنز الایمان. سب خوبیاں اللہ کو جس نے آسمان اور زمین بنائے اور اندھیریاں اور روشنی پیدا کی، اس پر کافر لوگ اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں. اس آیہ مبارکہ کو دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالی نے ابتدا میں ہی حمد کا طریقہ بیان کر دیا کہ جب حمد کی جائے تو الحمدللہ کہا جائے. آسمان و زمین کی پیدائش کا ذکر اس لیے کیا کہ اس میں دیکھنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی حکمت و قدرت کے بہت سے عجائبات، عبرتیں اور منافع ہیں. حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ توریت میں جو سب سے پہلی آیت تھی وہ سورۃ الانعام کی یہی پہلی آیت مبارکہ تھی. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا: وجعل الظلمات والنور. ظلمات یہ جمع کا صیغہ ہے اور النور یہ واحد کا صیغہ ہے. ظلمات کے لیے جمع اور نور کے لیے واحد کیوں لایا گیا؟ مفسرین نے اس کا جواب دیا کہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ باطل کی راہیں کثیر ہیں، بہت زیادہ ہیں، جبکہ راہ حق وہ صرف ایک ہے اور وہ دین اسلام ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس دین اسلام پر ہمارے لیے راضی ہے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. ظلمات ہر اندھیرا مراد ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا، خواہ وہ اندھیرا رات کا ہو یا وہ اندھیرا کفر کا ہو، وہ جہالت کا ہو، قبر کا ہو یا جہنم کا ہو. یوں ہی ہر ایک روشنی اسی نے پیدا فرمائی ہے، خواہ وہ روشنی دن کی ہو، ایمان کی روشنی ہو، ہدایت کی روشنی ہو، جنت کی روشنی ہو، یا قبر میں جو رب ذوالجلال روشنی عطا فرمائے گا وہ مراد ہو. روشنی کوئی بھی ہو وہ اس نور کے تحت داخل ہے. یہاں یہ بات ذہن میں رکھیے، اگرچہ ہر اچھی اور بری چیز اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کی ہے، لیکن برا کام کر کے تقدیر کی طرف نسبت کرنا اور مشیت الہی کے حوالے کر دینا یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ بری بات ہے. علماء فرماتے ہیں کہ جب کوئی اچھا کام کرو تو اسے من جانب اللہ کنسیڈر کرو کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے، رب ذوالجلال کی طرف منسوب کر دو، اور جو برائی سرزد ہو اسے اپنے نفس کی شامت تصور کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر یہ بڑے بڑے عجائبات کہ آسمانوں کو اس نے پیدا کیا، زمینوں کو اس نے پیدا کیا، انسانوں کو اس نے پیدا کیا، یہ ظلمات، یہ روشنیاں، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں. آسمانوں میں جو کچھ ہے، ان زمینوں میں جو کچھ ہے، یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا ہے. ان تمام چیزوں کے باوجود، غور و فکر کے باوجود، کفار اللہ تبارک و تعالی کے برابر ٹھہراتے ہیں، یعنی باطل خداؤں کی عبادت کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو ترک کر دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کو چھوڑ دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی روح گردانی کرتے ہیں، باوجود اس کے کہ تمام شواہد موجود ہیں، ہر کوئی دیکھ رہا ہے، لیکن پھر بھی شرک کہا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے کامل علم کا تذکرہ فرمایا، وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، ترجمہ کنز الایمان۔ اور وہی اللہ ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اسے تمہارا چھپا اور ظاہر سب معلوم ہے اور تمہارے کام جانتا ہے۔ پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ذکر، اور اب اللہ کے کامل علم کا ذکر ہے۔ آسمانوں اور زمینوں میں رہنے سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر یہ مراد نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں میں رہتا ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ ہر جگہ اس کی عبادت ہو رہی ہے، اور ہر جگہ وہی معبود حقیقی ہے، ہر جگہ اسی کی سلطنت ہے، اسی کی حکومت ہے، اسی کی بادشاہی ہے۔ آسمانوں میں ہو عبادت اس کی ہے، زمینوں میں ہو کوئی بھی اس کا پیدا کیا ہوا اگر زمین میں عبادت کرتا ہے تو وہ اسی کی عبادت کرتا ہے۔ جیسا کہ ایک دوسری آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، اور وہی آسمان والوں کا معبود ہے اور زمین والوں کا معبود ہے، وہی حکمت والا ہے اور وہی علم والا ہے۔ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ، وہ تمہاری پوشیدہ باتوں سے بھی باخبر ہے، جانتا ہے، اور جو ظاہر ہے اس سے بھی باخبر ہے۔ حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی آپ فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی تمام معلومات کا عالم ہے، زمین کی تہ سے لے کر آسمان کی بلندی تک جو کچھ بھی ہے سب کا احاطہ اللہ تبارک و تعالی فرمانے والا ہے۔ وہ ایسا عالم ہے کہ اس کے علم سے زمین و آسمان کا کوئی بھی ذرہ باہر نہیں جا سکتا، بلکہ وہ سخت اندھیری رات میں صاف چٹان کے اوپر جو سیاہ چیونٹی چلتی ہے اس کے چلنے کی آواز کو بھی جانتا ہے۔ فضا میں ایک ذرے کی جو حرکت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی اس سے بھی باخبر ہے، وہ پوشیدہ امور سے واقف ہے، وہ دلوں کے وساوس سے، ہمارے خیالات سے واقف ہے، وہ پوشیدہ باتوں کو بھی جاننے والا ہے۔ اس کا علم قدیم ہے، ازلی ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس علم کے ساتھ موصوف رہا ہے۔ اس کا علم جدید نہیں، اور نہ ہی وہ اس کی ذات میں آنے کی وجہ سے حاصل ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے، جیسے ہمارے ظاہر سے باخبر ہے ویسے ہی وہ ہمارے پوشیدہ باتوں سے، وساوس سے بھی باخبر ہے۔ اسی طرح اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 12 میں اللہ تبارک و تعالی کی وجود پر دلیل دیتے ہوئے اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا، قل لمن ما فی السماوات والارض قل للہ کتب علی نفسہ الرحمہ لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون۔ تم فرماؤ کس کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے؟ تم فرماؤ اللہ کا ہے، اس نے اپنے کرم کے ذمہ پر رحمت لکھی ہے، بے شک ضرور تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں، وہ جنہوں نے اپنی جان نقصان میں ڈالی ایمان نہیں لاتے۔ اسی طرح آیت نمبر 13 میں ارشاد فرمایا، وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اسی کا ہے جو کچھ بستا ہے رات اور دن میں، اور وہی ہے سنتا جانتا۔ رات اور دن میں کائنات میں بسنے والی یا سکون حاصل کرنے والی ہر چیز یعنی تمام موجودات اسی کی ملک ہیں اور وہ سب کا خالق ہے، مالک ہے اور سب کا رب ہے۔ ناظرین، ان سب نشانیوں کے باوجود کفار اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے اور ان نشانیوں کو جھٹلا دیا کرتے تھے۔ اسی طرح ان کا ایک کفر یہ بھی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر دیا کرتے تھے۔ ان کے اس عمل کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا، وَمَا تَأْتِيهِم مِّن آیَةٍ مِّن آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور ان کے پاس کوئی بھی نشانی ان کے رب کی نشانیوں سے نہیں آتی مگر اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ کفار مکہ کا کفر و سرکشی میں حال یہ ہے کہ ان کے پاس جب بھی قرآن مجید کی آیات بجینات آتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں اور فرمایا، فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو بے شک انہوں نے حق کو جھٹلایا جب ان کے پاس آیا تو اب انہیں خبر ہوا چاہتی ہے اس چیز کی جس پر ہنس رہے تھے۔ یہاں حق جسے جھٹلانے کا ذکر کیا جا رہا ہے، یا تو اس سے مراد قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بجینات ہیں کہ جب قرآن نازل ہوتا یہ اس کا انکار کرتے تھے، یا پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک اور آپ کے معجزات ہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کفار کو دکھائے، لیکن انہوں نے سمجھنے کی بجائے ان معجزات کا انکار کر دیا۔ اس پر فرمایا کہ ان قریب ان کے پاس خبریں آنے والی ہیں اس چیز کی جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے، اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیسی عظیم و شان خبر ہے اور اس کی ہنسی بنانے کا انجام بھی کیسا خوفناک ہے۔ کفار کا مزید ایک کفر یہ تھا، قرآن کا انکار کر دیتے اور کہتے، وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور اگر ہم تم پر کاغذ میں کچھ لکھا ہوا اتارتے کہ وہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھوتے جب بھی کافر کہتے کہ یہ نہیں مگر کھلا جادو۔ اصل میں بات یہ تھی کہ نظر بن حارث، عبداللہ بن امیہ اور نوفل بن خویلد، ان کے حق میں یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی۔ انہوں نے کہا تھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک آپ ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کتاب نہ لے آئیں جس کے ساتھ چار فرشتے آسمانوں سے زمین پر نزول کریں، وہ گواہی دیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے اور آپ اس کے رسول ہیں۔ اگر فرشتے اس طرح پوری کتاب لے آئیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رد فرما دیا کہ یہ تو ان کا ہیلا بہانہ ہے، اگر کاغذ پر لکھی ہوئی کوئی کتاب اس طرح فرشتوں کے ساتھ ان کے پاس آ جاتی تو یہ انکار تب بھی کر دیتے اور کہہ دیتے کہ یہ کھلا جادو ہے۔ رب جانتا ہے، کیونکہ ان کے پاس شکے کمر کا معجزہ آیا دیکھا لیکن پھر بھی انکار کر بیٹھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس حقیقی معجزے کو دیکھ بھی رہے ہیں لیکن پھر بھی انکار کر رہے ہیں۔ اصل میں بات وہی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ ان کے دلوں پر، ان کی آنکھوں پر، کانوں پر یہ پردے ڈلے ہوئے ہیں، اگرچہ ان کے پاس جو یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اسی انداز میں ہی کیوں نہ کتاب آ جاتی تو یہ پھر بھی انکار کر دیتے ہیں۔ مشرکین نے مزید یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمان سے کوئی فرشتہ کیوں نہ اتار دیا گیا جسے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے، یعنی یہ چاہتے تھے کہ آسمانوں سے ایک فرشتہ اترتا، ہم اس کو اس کی اصلی صورت میں دیکھتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کا جواب بھی دے دیا، ارشاد فرمایا وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، اور بولے ان پر کوئی فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا، اور اگر ہم فرشتہ اتارتے تو کام تمام ہو گیا ہوتا، پھر انہیں مہلت نہ دی جاتی۔ یعنی اگر اللہ تبارک و تعالی فرشتہ اتار دیتا اور کافر پھر بھی ایمان نہ لاتے، جبکہ فرشتے کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں پھر بھی انحراف کرتے اور پھر بھی ایمان نہ لاتے، منہ موڑ لیتے، تو پھر ان پر اللہ تبارک و تعالی کا جو عذاب ہے وہ لازم ہو جاتا، کیونکہ یہ سنت الہیہ ہے کہ جب کفار اجتماعی طور پر کوئی نشانی طلب کریں اور اس نشانی کے ظاہر ہو جانے کے بعد بھی یہ ایمان نہ لائیں تو پھر عذاب واجب ہو جاتا ہے اور وہ ہلاک کر دیے جاتے ہیں۔ چنانچہ اگر کافروں کا مطالبہ پورا کر دیا جاتا اور یہ پھر بھی ایمان نہ لاتے تو انہیں ایک لمحے کی بھی مہلت نہ ملتی اور ان سے عذاب مؤخر نہ کیا جاتا۔ نشانیاں پوری ہونے کے باوجود کفار پر عذاب کیوں نازل نہ ہوا؟ اصل میں بات یہ ہے کہ نبوت پر دلالت کرنے والی نشانیاں دو حال سے خالی نہیں، یا تو نشانی عام ہوگی یا مخصوص ہوگی۔ عام نشانی وہ ہے کہ جس کا تمام لوگ مطالبہ کریں، یا سب مطالبہ تو نہ کریں لیکن اس کا جو مشاہدہ ہے وہ سب لوگ مل کر لے، اور خاص نشانی وہ ہے کہ جس کا مطالبہ مخصوص لوگ کرتے ہیں اور تمام افراد اس کا مشاہدہ نہیں کرتے۔ گزشتہ امتوں میں نشانی دیکھ لینے کے بعد ایمان نہ لانے کی صورت میں عذاب نازل کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ یہ رہا ہے کہ عام نشانی یعنی جس میں سب عام و خاص شریک ہو جائیں اسے پورا کرنے کے بعد ایمان نہ لانے کی صورت میں عذاب نازل فرماتا، جبکہ خاص نشانی کے پورا ہونے کے بعد ایمان نہ لانے کی صورت میں عذاب نازل نہیں فرماتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا مطالبہ یہ مخصوص افراد نے کیا تھا جو پورا ہوا، لیکن یہ عام نشانی نہیں تھی، اس لیے مجموعی اعتبار پر سب پر عذاب نازل نہیں ہوا کیونکہ یہ خاص نشانی تھی اور ہر ایک نے اس کا مشاہدہ بھی نہیں کیا۔ کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے جس سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہو جایا کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو تسلی دی، آپ کی دل جوئی فرمائی کہ آپ ان کے مذاق اڑانے پر رنجیدہ نہ ہوا کرے کہ آپ سے پہلے بھی جو رسول آئے ان کے ساتھ بھی یہی بہیو کیا گیا اور جب انہوں نے جھٹلایا تو ہلاک و برباد ہو گئے۔ اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو آپ اس پر رنجیدہ نہ ہوں۔ ارشاد فرمایا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور ضرور اے محبوب تم سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی ٹھٹھا کیا گیا تو وہ جو ان سے ہنستے تھے ان کی ہنسی انہی کو لے بیٹھی۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی ہے اور تسکین خاطر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ و ملول نہ ہوں۔ کفار کا پہلے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی یہی دستور رہا ہے اور اس کا وبال ان کفار کو اٹھانا پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والوں کا انجام دنیا میں ہوتا رہا۔ کفار کے پانچ سردار تھے، عاص بن وائل سہمی، اسود بن مطلب، اسود بن عبد یخوس، حارث بن قیس، اور ان سب کا افسر ولید بن مغیرہ نبی علیہ السلام کو اذیت دیتے تھے، آپ کو تان کیا کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اسود بن مطلب کے خلاف آپ نے دعا کی کہ یہ اندھا ہو جائے۔ ایک روز حضور مسجد حرم میں تشریف فرما تھے، یہ جب آئے تو آ کے مذاق اڑانے لگے، ٹھٹھا کرنے لگے، حضور کو تان کرنے لگے، جبرائیل امین علیہ السلام بھی حاضر خدمت ہو گئے. انہوں نے ولید بن مغیرہ کی پنڈلی کی طرف اشارہ کیا، آس کے قدموں کی طرف، اسود بن مطلب کی آنکھوں کی طرف، اور اسود بن عبد یغوس کے پیٹ کی طرف، اور حارث بن قیس کے سر کی طرف اشارہ کیا اور کہا میں ان کا شر دفع کروں گا. زمانے نے دیکھا کہ ولید بن مغیرہ تیر فروش کی دکان کے پاس سے گزرا تو اس کے تہمد میں ایک تیر کی نوک چبھ گئی، لیکن اس نے تکبر کی وجہ سے نیچے جھک کر اس کو نہ چھڑایا. بس پھر کیا تھا، پنڈلی میں زخم ہو گیا اور اسی زخم کی وجہ سے مر گیا. آس بن وائل کے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا، نظر نہ آیا. بس کیا تھا کہ پاؤں میں ورم ہو گیا، اسی زخم کی وجہ سے دنیا سے چلا گیا. اسود بن مطلب آنکھوں میں ایسا درد ہوا کہ دیوار میں اپنا سر مارا کرتا تھا اور اسی میں مر گیا، آنکھوں سے اندھا ہو گیا. کہا کرتا تھا کہ مجھ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کیا. اسود بن عبد یغوث کو ایک بیماری استسقانا بھی لگ گئی، قلبی کی روایت میں ہے اس کو لو لگی اور اس کا منہ اس قدر کالا ہو گیا کہ گھر والوں نے نہ پہچانا، گھر سے نکال دیا. اسی حالت میں یہ کہتا ہوا مر گیا، مجھ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے قتل کر دیا. حارث بن قیس کی ناک سے خون اور پیپ جاری ہوا اور اسی میں ہلاک ہوا. آپ نے جانا کہ انبیاء کی گستاخی کرنے والوں کا انجام برا ہوتا ہے. نبی کوئی بھی ہو، ادنا سی گستاخی بھی بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے اور آپ کی تعلیمات پر عمل کر کے اس دنیا اور آخرت کو سرخرو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.